إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني أصلي. پچھلے درس میں ہاتھ نماز میں قیام کی حالت میں ہاتھ باندھنے سے متعلق کچھ مسائل ہم نے دیکھے. اس میں بات ہمارے سامنے آئی کہ نماز میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا یہ بھی ثابت ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہاتھ کا پکڑنا یا ہاتھ اس طرح سے باندھنا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. اس میں آگے ہم نے جو موضوع دیکھا وہ یہ کہ نماز میں دونوں ہاتھوں کا مقام کیا ہے. بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ نماز میں ہاتھ چھوڑنا چاہیے, تو ہم نے اس سلسلے میں دیکھا کہ سنت یہ ہے کہ فرض نماز ہو یا فرض کے علاوہ ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نماز میں باندھے. ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. رہ گیا یہ کہ باندھنے کی حالت میں ہاتھ کہاں رکھیں, تو اس بارے میں ایک قول ناف کے نیچے ہے جو عام طور سے احناف کا عمل جس پر ہے, حنفی حضرات کا عمل ہے. ایک قول ناف سے اوپر ہاتھ باندھنے کا ہے اور ایک قول سینے پر ہاتھ باندھنے کا ہے. احادیث پر نظر ڈالی جائے تو یہ دکھائی دیتا ہے کہ ہر اعتبار سے سینے پر ہاتھ باندھنے کا عمل راجح ہے. آدمی کو نماز میں قیام کی حالت میں سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے. اس سلسلے میں ایک حدیث ہم نے دیکھی تھی, وہ کون سی حدیث تھی؟ وائل ابن حجر, صحیح حجر ہے. اچھا اچھا چلیے اچھا ہے. تو ایک حدیث ہم نے دیکھی وہ وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. یہ صحابی ہیں یا تابعی ہیں؟ صحابی ہیں. اس میں انہوں نے کہا اصلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یده الیمنى علی یده الیسرى علی صدره, کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھا. تو اس سے رکھنے کی دلیل ہم کو ملتی ہے کہاں پر؟ سینے پر. اس کو کس نے روایت کیا ہے؟ ابن کیا؟ اس کو صحیح ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے. صحیح ہے؟ صحیح. یعنی ان کا نام بھی صحیح, ابن خزیمہ نے اس کو روایت کیا ہے یا صحیح ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے؟ ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے. اور کتاب کا نام کیا ہے؟ صحیح ابن خزیمہ. یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ابن خزیمہ کی کتابیں دو ہیں؟ کیونکہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح ابن خزیمہ تو پھر ضعیف ابن خزیمہ بھی ہو سکتی ہے. کیا ایسا ہے؟ جیسے بعض لوگوں کو یہ جھٹکا صحیح بخاری کے سلسلے میں لگتا ہے کہ صحیح بخاری ہے تو پھر ضعیف بخاری بھی ہے کیا؟ تو ایسا کیوں؟ یعنی صحیح کیوں؟ جب بخاری بخاری ہے تو صحیح بخاری کے کیا مطلب ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ساری حدیثیں صحیح ہیں. لیکن سوال میرا کہ آپ سمجھیے, میں پوچھ یہ رہا ہوں کہ صحیح بخاری تو کیا پھر ضعیف بخاری بھی ہے؟ تو پھر صحیح بخاری کیوں کہا جا رہا ہے؟ بخاری صحیح بخاری ضعیف بخاری ایسا ہے؟ ٹھیک ہے. تو بخاری اور صحیح بخاری ایک ہی ہے الگ ہے, تو پھر اس کو صحیح بخاری کیوں کہتے ہیں؟ ساری صحیح حدیث جمع کی. تو کیا صحیح بخاری نام کی کوئی کتاب ہے؟ یہاں یاد رکھیے کہ صحیح الامام البخاری, جب صحیح بخاری کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے امام البخاری کی وہ کتاب جس کا نام صحیح ہے یا جو صحیح ہے. سمجھ میں آیا؟ جیسے ہم کہتے ہیں بیت اللہ, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا گھر. پیچھے سے آگے آنا پڑتا ہے آپ کو, بیت اللہ تو آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کا. یا آپ جیسے کہیں گے کتاب اللہ تو کیا ہوگا؟ اللہ کی کتاب. صحیح البخاری, امام البخاری کی وہ کتاب جس کا نام کیا ہے؟ تو وہ ایک ہی ہے. سمجھ میں آئے؟ تو یہ ایسا نہیں کہ جیسے سنن ابی داؤد ہے تو اس کی صحیح سنن ابی داؤد اور ضعیف سنن ابی داؤد, یہ ایسا معاملہ ہے نہیں ہے. ہاں بول رہے کچھ لوگ, ایسا معاملہ نہیں ہے. بلکہ صحیح بخاری کا مطلب یہ ہوتا ہے امام البخاری کی صحیح, تو اس کا نام ہی کیا ہے؟ صحیح. تو وہ صحیح پوری کی پوری صحیح ہے, اس لیے اس کو کہا جاتا ہے امام البخاری کی وہ کتاب جو کیا ہے؟ صحیح ہے. تو ان کی غلط بھی کتاب ہے نہیں, بلکہ یہ کتاب چونکہ انہوں نے اس کی شرط یہ رکھی اس میں ساری حدیثیں کیسی ہوں گی؟ صحیح. تو اس کا نام ہی صحیح پڑ گیا, الصحیح المختصر جو اس کا تفصیلی نام ہے, تو اس لیے اس کو صحیح کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے کیا, کون سی کتاب کا نام ہم نے ابھی سنا؟ صحیح ابن. تو اس کا بھی مطلب کیا ہے؟ امام ابن خزیمہ کی وہ کتاب جو کیا ہے؟ صحیح ہے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کی نماز میں بھی ہاتھ باندھا کرتے تھے اور سینے پر باندھتے تھے. آپ کو کیسے معلوم پڑا ہے جماعت کی نماز تھی؟ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. تو جب بھی صلیتما آتا ہے عام طور سے اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جماعت کی نماز. ٹھیک ہے. اب طاؤس کی روایت بھی ہم نے دیکھی تھی. طاؤس کون ہے؟ تابعی. تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے صحابہ کو ایمان کی حالت میں, اسلام کی حالت میں دے گا, ایمان کی حالت میں دے گا. اچھا, اور اسی پر ان کا خاتمہ. جس نے صحابہ کے دور کو پایا ایمان کی حالت میں, صحیح ہے, اور صحابہ سے نہیں ملے تو تابعی ہوئے. اچھا, اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو پایا لیکن ملاقات نہیں ہوئی تو صحابی ہوئے؟ تابعی کیسا ہو رہے ہیں؟ سمجھ میں آئے کہ ایک شخص اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہے لیکن ملاقات نہیں ہوئی, دیکھا بھی نہیں, تو کیا وہ صحابی ہے یا تابعی ہے؟ پھر سے پوچھ رہا ہوں, ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی لیکن زمانے میں ہے, تو کیا وہ صحابی نہیں ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں؟ نہیں ہوگا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تابعی. اور ایک نام اس کا میں بتایا تھا اصول حدیث میں, کسی کو یاد ہے؟ مقدرم. مقدرم یاد ہے؟ سنے ہی نہیں تو یاد کیسے ہوگا؟ وہ دوسری ٹیم تھی اس کورس میں شاید, اور تھے اس میں لیکن نہیں بتا رہے تھے ہم لوگ. اس کا نام کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مخضرم. ایسے لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کی اور آپ سے حدیث بھی نہیں سنی اور آپ کو دیکھا بھی نہیں, اس کو مخضرم کہتے ہیں. تو ایک ہی بار تابعین میں سے آتے ہیں, بڑے تابعی. ایسے لوگ بڑے تابعی, کیونکہ ایسے لوگوں کا علم عام طور سے کن سے حاصل کیا انہوں نے؟ صحابہ سے, یعنی ایک دم قریب کے دور کے ہیں نا. تو کبار تابعین میں سے ہیں, کبار بڑے, کبیر کبار. تو طاووس تابعی ہیں, اور کس کے شاگرد ہیں خاص طور سے؟ عبداللہ ابن عباس. کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع یده الیمنى علی یده الیسرى, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے, ثم یشد بینہما علی صدرہ, پھر دونوں کو باندھ لیتے کہاں پر؟ اپنے سینے پر. وہ ہوا بالصلاہ, جبکہ آپ نماز میں ہوتے تھے. تو نماز کی حالت میں آپ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں پر کہاں باندھتے تھے؟ سینے پر. یہ سنن ابی داؤد میں روایت ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ابو داؤد میں نہیں ہے, یہ کہاں ہے؟ امام ابو داؤد کی کتاب المراسیل. المراسیل کا مطلب کیا ہے؟ مراسیل مرسل کی جمع ہے. مرسل روایت ہم دیکھ چکے ہیں, کس کو کہتے ہیں؟ کون یاد دلائے گا؟ جس کی کوئی سند نہیں. تو معلق کس کو کہتے ہیں؟ تابعی اپنے سے اوپر کے ایک یا کئی معلوم نہیں راویوں کو چھوڑ کر براہ راست حدیث کس سے بیان کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس کو کیا کہتے ہیں اسی روایت کو؟ مرسل. کیا مرسل روایت منقطع ہوتی ہے؟ ہاں, منقطع کس کو کہتے ہیں؟ جس کی سند میں انقطاع ہو. تو کیا مرسل روایت منقطع ہوتی ہے؟ ہوتی ہے. پھر اس کو مرسل کیوں کہا گیا, منقطع کیوں نہیں؟ کیونکہ اس میں تابعی پھر جملہ غائب. یہ جملہ خود منقطع ہے, پورا جملہ نہیں ہے. منقطع کہیں بھی ہو سکتی لیکن تابعی شرط ہے. مرسل میں دیکھیے جملہ بنانا ہم کو آنا چاہیے. مرسل میں اور منقطع میں ایک فرق ہوتا ہے. ایک جملہ ہوا, وہ فرق یہ ہے کہ منقطع میں انقطاع سند میں کہیں بھی ہو سکتا ہے, لیکن مرسل میں انقطاع تابعی سے اوپر ہوتا ہے. اس لیے اس فرق کو واضح کرنے کے لیے علماء نے دونوں کو الگ نام دیا. اس کا فائدہ یہ ہے کہ مرسل روایتوں میں راوی اوپر کا غائب ہوتا ہے تو مرسل کم ضعیف ہوتی ہے دوسری روایتوں کے مقابلے میں. اسی لیے بعض علماء نے مرسل سے بھی دلیل لی ہے, جیسے مثال کے طور پر کون؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک کے نزدیک بھی ہے. تو بعض علماء کے نزدیک مرسل خود کیا ہوتی ہے؟ دلیل. اس کی وجہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں تابعی سے اوپر جھوٹے لوگ نہیں تھے اس زمانے میں, عام طور سے اکا دکا کوئی پایا جاتا تھا لیکن عام طور سے اس زمانے میں جھوٹے لوگ نہیں ہوتے تھے. تو اس میں اس روایت کے کمزور ہونے میں کمزوری کم ہے کہ زیادہ ہے؟ کم ہے. لیکن امام مسلم نے محدثین کا جو اصول بیان کیا ہے اپنے مقدمے میں, انہوں نے کہا کہ عام طور سے محدثین کا طریقہ یہ ہے جن سے ہم نے علم لیا ہے, عام طور سے محدثین کے نزدیک مرسل کیا ہے؟ ضعیف ہے. جن میں سے چار اماموں میں سے کون سے امام ہیں جو کہتے ہیں مرسل ضعیف ہے؟ امام الشافعی. امام الشافعی کے نزدیک مرسل دلیل نہیں ہوتی ہے. ہاں, اگر اس مرسل کے سپورٹ میں کوئی اور روایت ہو, وہ اکیلی نہ ہو, تو اس کو سپورٹ مل سکتا ہے, پھر وہ روایت قابل قبول ہو سکتی ہے. یا اگر وہ مرسل روایت ایسے تابعین سے ہو جو کبار تابعین میں سے, جیسے سعید ابن المسیب یا سعید ابن جبیر یا ایسے جو بھی کبار تابعین ہیں جن کا علم عام طور سے صحابہ سے آیا ہے, تو جو معروف ہیں کہ یہ روایت کرتے ہیں تو عام طور سے صحابہ سے ہی لیتے ہیں, تو وہ ڈر کہ کوئی دوسرا ہو سکتا ہے کیا ہوگا یہاں پہ؟ نہیں کے برابر ہو گیا. لہذا ایسے تابعین جو احتیاط کرتے ہیں بہت, اور ایسے تابعین جن کا علم یا جن کی حدیثیں عام طور سے کن سے ہوتی ہیں؟ صحابہ سے, تو ان کی بھی امام شافعی لیتے ہیں. تو بنیادی اصول حدیث کے سلسلے میں یہ ہوا کہ جس حدیث کی سند میں انقطاع ہو وہ قابل قبول نہیں, کیونکہ حدیث کی پہلی شرط کیا ہے صحیح حدیث کے لیے, سند کیا ہونا چاہیے, متصل ہونا چاہیے, منقطع نہیں ہونا چاہیے, اور مرسل میں کیا ہے, انقطاع ہے, لہذا مرسل دلیل نہیں ہو سکتی ہے. لیکن اگر اسی مرسل روایت کے سپورٹ میں کوئی روایت ہے جو اسی معنی میں ہے تو اس کو تقویت مل سکتی ہے. یہ دیکھیے یہ ساری چیزیں معلوم ہونا ضروری ہے, نہیں تو پھر ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی, نہیں کیا مرسل مرسل کر رہے ہیں کیا ہے, انہیں تو سمجھ میں نہیں آئے گا. لہذا آپ کو چاہیے کہ جو اصول حدیث کے درس ہوئے ہیں, کتنے درس ہیں وہ, 13, کتنے ہیں, جس نے سنے وہی بول سکتا ہے, اسی لیے دیکھ رہا ہوں کون کون سنا ہے, 19, کچھ تو نمبر بولیے, کم سے کم معلوم تو کہ کچھ تو سنے ہوں گے. تو یہ 19 یا 20 کے قریب درس ہے, آخری جو درس ہے وہ سوال جواب کا تھا, صحیح ہے, 19 درس اس کے ہیں. تو یہ درس آپ اگر سنتے ہیں, حدیث پھر صحیح ضعیف حسن منقطع مرسل معدل اور معلق, پھر راوی, پھر کون سے اس کی شرائط قبولیت کی کیا ہوتا ہے, طرق کس کو کہتے ہیں اور متابع کس کو کہتے ہیں, شاہد کس کو کہتے ہیں, ساری چیزیں آپ کو معلوم ہوں گی. آپ اس کے بغیر حدیث کے سلسلے میں گفتگو کے میدان میں اترتے ہیں تو ایسے ہیں جیسے بغیر لاٹھی کے آپ جنگ میں اتر رہے ہیں, تو آپ اس پر گفتگو کر ہی نہیں سکتے حدیث کے موضوع پر, کیونکہ وہاں مسئلہ یہی آئے گا صحیح اور ضعیف کا اور پھر اس کی ساری تفصیلات کا. بہرحال تو یہ حدیث ہم نے دیکھی, تو اب طاؤس کی روایت کیا فی نفسہ دلیل بن سکتی ہے, خود دلیل بن سکتی ہے اکیلی, کیوں, مرسل ہے, لیکن اس کے سپورٹ میں ہے روایت, اس سے پہلی جو روایت گزری وہ اور یہ مل کے تقویت پا سکتے ہیں کہ دونوں میں بات کیا آ رہی ہے, تو یہاں سے بھی وہ بات آ رہی ہے, وہاں سے بھی بات آ رہی ہے, راوی دونوں الگ ہیں, دونوں مل کے جھوٹ بول رہے ہیں نہیں, بلکہ ایک سے زیادہ طریق اگر کسی بات کے ہو جاتے ہیں تو اس کی قوت کیا ہو جاتی ہے, بڑھ جاتی ہے. اور آئیے اس بارے میں کیا دلیل ہے, تیسری روایت اس بارے میں کیا ہے, کیا نام ہے, حلب حلب اور اطائی, حلب طائی کی روایت ہے, یہ صحابی ہیں, فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, ینصرف عن یمینہ وعن یسارہ, ینصرف انصرف انصرف پلٹنا گھومنا, ینصرف عن یمینہ وعن یسارہ, آپ دائیں سے بھی گھومتے تھے بائیں سے بھی گھومتے تھے, کا کیا مطلب ہے, نماز ختم ہونے کے بعد امام کے لیے سنت کیا ہے, پلٹ کے کدھر منہ کرنا, مدینہ کی طرف, مقتدیوں کی طرف رخ کرنا, پلٹ کے بالکل گھوم کے مقتدیوں کو فیس کرنا, کراس بھی نہیں ہو سیدھا ہے, کہ امام سلام پھیرنے کے بعد میں گھوم کے مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھ جائے, تو یہ سنت ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, اب گھومنا کہاں سے, دائیں سے کہ بائیں سے, یعنی ایسا گھومنا کہ ایسا گھومنا, تو کہا کہ میں نے دونوں طرف سے دیکھا, دائیں طرف سے بھی آپ پلٹ کے مقتدیوں کو فیس کرتے تھے, بائیں طرف سے بھی آپ کرتے, تو کوئی ایک خاص قاعدہ اس میں نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ ورائیتہ قال یضع ھذہ علی صدرہ, اور میں نے آپ کو یہ بھی کرتے دیکھا, کیا, اپنے اس کو اس پر سینے پہ باندھتے دیکھا, یضع ھذہ یہ سینے پہ باندھتے دیکھا. اب یہ کس کے الفاظ ہیں, طائی کے, حدیث کے راوی یحییٰ ابن سعید جو محدثین میں سے ہیں, بڑے محدثین میں سے, کہتے ہیں وصف یحییٰ الیمنا علی الیسرا فوق المفصل, کہ یہاں پر یحییٰ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر, فوق المفصل یہ مفصل ہے جوڑ, اس سے اوپر یہاں پر باندھا, اسے تو کہاں باندھا ہاتھوں کو؟ اوپر کے الفاظ کیا ہیں؟ میں نے دیکھا کہ آپ نے اس کو کہاں رکھا؟ سینے پر. اور حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ یحییٰ جو محدثین میں سے ہیں انہوں نے جب کر کے بتایا اس کو لگا کہ دیکھو یہ ایسے سینے پہ باندھتے ہیں. تو یہ روایت ہے مسند احمد کی اور یہ روایت سند کے اعتبار سے حسن درجے کی ہے. یہ خود اکیلی دلیل بن سکتی ہے لیکن اس سے پہلے اور دلیلیں بھی ہم دو دیے تو ان سے اس کی تقویت کیا ہوگی اور بھی بڑھ گئی. اب یہاں پر کچھ لوگوں نے ایک شبہ پیدا کیا ہے کہ وَيَدَوْ هَذِهِ عَلَى هَذِهِ لفظ تھا راوی سے غلطی ہو گئی یعنی اس کو اس پہ باندھتے تھے یا اس پر رکھتے تھے یعنی سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر دائیں کو بائیں پر رکھتے تھے راوی نے غلطی کر دیا اس میں اس نے کیا بول دیا دائیں اس کو سینے پہ باندھتے تھے تو سینے کا لفظ اس میں نہیں ہے ایسا کچھ لوگوں کو غلط فہمی یہاں پر ہوئی ہے. اس غلط فہمی کے دور کرنے کے لیے ایک اور روایت جو آپ کے حاشیے میں ہے جس کو امام ابن الجوزی نے اپنی کتاب التحقیق فی مسائل الخلاف پیج نمبر 15 پہ نیچے ہے ملا کہ نہیں ملا. قال ابن الجوزی امام ایک نمبر پہ ہے نا امام ابن الجوزی نے ایک روایت نقل کی ہے اپنی کس کتاب میں التحقیق فی مسائل الخلاف اختلافی مسائل میں تحقیق کیا ہے یہ مسئلہ انہوں نے بیان کیا ہے اور انہوں نے پوری سند اپنی بیان کی ہے یحییٰ بن سعید کے طریق سے اور حلقائی ہی کی روایت یہ ہے اور اس میں وہ غلط فہمی انہوں نے دور کر دی کہ یدو ہاذہ علی ہاذہ بس یہ تھا یا کیا تھا تو اخیر میں الفاظ کیا ہیں حلقائی کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدو ہاذہ علی ہاذہ علی صدرہ. تو اب تین لفظ آ گئے ہاذہ علی ہاذہ علی صدرہ تو ہاذہ علی ہاذہ صرف اتنا تھا صدر ہی نہیں تھا ایسا ہے اس میں کیا انہوں نے بیان کیا ہاذہ کا مطلب یہ ہاتھ علی ہاذہ کا مطلب یہ ہاتھ اس ہاتھ کو اس ہاتھ پہ رکھا بس اتنا ہی تھا علی صدرہ سینے پر باندھا. تو یہ بھی حدیث کے الفاظ میں ہے اور آگے کے الفاظ بلا شبہ وہی ہیں جو اس میں ذکر کیے گئے ہیں. تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ حلطائی کی روایت میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر سینے پر باندھنے کی دلیل ملتی ہے موجود ہے. تو یہ کون سی روایت ہوئی؟ تیسری روایت ہوئی سلسلے میں. تو اور اس سے پہلے کوئی اور روایت دی گئی کیا؟ یہ کتنی ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ تین. تین ہوئی کہ چار ہوئی؟ چوتھی کہاں ہے؟ ہاں ایک ہو گئی خلطائی کی, ایک ہو گئی وائل ابن حجر کی, اور ایک ہو گئی طاؤس کی. تو کل کتنے ہو گئے؟ چار. تین ہو گئے اور چوتھی کہاں ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو کس باب میں آئی تھی؟ کس باب میں آئی تھی کا مطلب یہ ہے کہ کس مسئلے کے تحت آئی تھی. وسط زرا پر یعنی بیچ میں بھی رکھ سکتے ہیں ایسا. اس باب میں وہ آئی تھی تو اس میں بھی کیا ہے کہ فصل لی ربی کا ونہر کی تفسیر میں علی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ ہاتھ کو کہاں باندھنا چاہیے؟ سینے پر باندھنا چاہیے. ان النہر جو لفظ ہے علی صدری ہی تو نہر ہی فصل لی ربی کا ونہر ونہر سے انہوں نے استدلال کیا کیا سینے پر باندھنا. تو ونہر زیادہ صحیح ہے سینے کے سینہ زیادہ صحیح ونہر کے لیے یا ناک کے نیچے؟ کیونکہ ونہر کہاں ہوتا ہے؟ جانور کو ذبح کہاں سے کرتے؟ پیٹ کے پاس سے, پیٹ پہ مار کے ایک دم مر جا کچھ بولتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کرتے ایسا پیٹ میں ناف کے نیچے سے اس کی کاٹ دیتے ہیں اس طرح سے. وہ کہاں کاٹتے ہیں جانور کو؟ تو ونہر یہاں زیادہ قریب ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ٹھیک. تو یہ مسئلہ کون سا ہمارا ہو گیا؟ رہا ناف کے نیچے باندھنے کا مسئلہ. اب ہم چونکہ یہ چھیڑ نہیں رہے لیکن پھر بھی بتا دوں اشارتن کہ اس میں دو راوی ضعیف ہیں, ایک زیاد ابن زید السوائی یہ مجہول ہے اور عبد الرحمن ابن اسحاق الواسطی, اس کے ضعیف ہونے پر سب کا اتفاق ہے. تو یہ دو راوی ضعیف ہونے کی وجہ سے یہ روایت معتبر نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی آدمی آپ سے کہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کا مسئلہ صحیح سری غیر معارض حدیث سے پیش کیجئے, صحیح نص قرآنی یا صحیح سری غیر معارض حدیث سے پیش کیجئے, آپ کیا کہیں گے؟ ہاں کیا کہیں گے, کون بتائے گا کیا کہے گا, کیا جملہ استعمال کریں گے؟ ہم کہیں گے دیکھیے, یاد رکھیے اس کو, آپ کو بار بار سننے آئے گا ابھی. صریح نص قرآنی کا مطلب قرآن کی کلیئر کٹ آیت چاہیے, اور یا پھر کسی صحیح صریح غیر معارض حدیث سے پیش کیجیے. تو آپ بھی کہیں گے ٹھیک ہے, جب ہمارے لیے شرط ہے تو پہلے آپ ہی بتا دیجئے کہ آپ صریح نص قرآنی سے یا صحیح صریح غیر معارض حدیث سے آپ مسئلہ ثابت کیجئے, آپ کا مسئلہ بتائیے, ہمارا تو چھوڑ کے. تو ویسے بھی آپ کے نزدیک غلطی ہے نا, آپ صحیح ہو تو آپ تو بلا دلیل نہیں بولتے ہو کچھ, آپ پہلے بتاؤ. تو آپ نے اس کو پہلے کام دینا ہے, آپ بتاؤ پہلے. وہ کہے گا ہم نہیں بتائیں گے, پہلے آپ بتاؤ. کہ پہلے آپ گاڑی نکل جائے گی, اب پہلے آپ ہی کرو جان, میں عمل کے لیے تیار ہوں, آپ بتا دو, آپ بتا دو. اور آپ بتاؤ گے اس کو, ایک بار لے جائیں گے ہم ڈاکٹر کے پاس چیکنگ کے لیے. بھائی آپ جو دے رہے, کوئی بھی بول دے گا, کوئی سند جوڑ کے دے دیا, بولا ہاں یہ صحیح دکھ رہا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے, تو وہاں کے وہاں آپ نے ماننا ہے. جلدی کیا ہے, جلدی تھوڑی ہے, اسے چیک کریں گے اس کو, اور چیک کرنے کے بعد جب اس کا پورا پوسٹ مارٹم جو بھی بولتے ہیں, ہاں تو وہ جب سامنے آئے گا عمل کریں گے. جب صحیح ہے تو صحیح ہے, تو ہم عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو ہم ان سے بھی لکھوا کے لیں, آپ یہ بتاؤ کہ ہم اگر آپ کو صریح نص قرآنی یا صحیح صریح غیر معارض حدیث اگر پیش کر دیں تو آپ اس مسئلے پر عمل کرو گے, آپ لکھ کے دے دو, ہم بتاتے آپ. تو آپ خود بھی تو اس کے لیے ثابت کرنے کے لیے تیار ہو, تو آپ اتنا ہی لکھ کے دے دو کہ ہمارے پاس اس مسئلے میں صریح نص قرآنی یا صحیح صریح غیر معارض حدیث موجود ہے, آپ لکھ کے دے دو. آپ لکھ کے نہیں دے رہے تو عمل کیسے کر رہے آپ؟ ہم تو مقلد ہیں, ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں. وہی کرتے رہو, حدیث کے میدان میں مت آؤ. جب آپ وہ کر رہے ہو پھر میدان میں اتر رہے کیوں آپ؟ یعنی ہم نے دلیل اس کی دینا اور تم نے دلیل امام ابو حنیفہ کی دو گے, انہیں کون سا قاعدہ ہوا؟ آپ جو میدان میں ہم سے بول رہے ہو کہ آپ یہ ثابت کرو, تو جب آپ کے نزدیک یہ مسئلہ ایسے ثابت ہوتا ہے تو آپ بھی تو ویسے ثابت کر کے بتاؤ نا, کیونکہ ہم اس کے بغیر تو مانیں گے نہیں. ہم امام ابو حنیفہ کا فیصلہ بلا دلیل کیسے مانیں گے؟ پھر امام شافعی کا کیوں نہیں؟ اس کے قائل کون ہیں سینے پہ ہاتھ باندھنے کے؟ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ سب تو بولے ابھی, سب بولے نا, امام شافعی قائل ہیں, اس کی کون سی کتاب میں ایسا ہوتا؟ اس لیے ہمیشہ ہر جملے کے لیے آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے, نہیں تو کیا ہوتے, ایک نقطہ سر پہ لگ جاتا. آپ دلیل سے یاد رکھیں, ہدایہ میں یہ مسئلہ موجود ہے. ہدایہ سب کے نزدیک معروف کتاب ہے, کون سے مسئلہ کی کتاب ہے؟ مالکیہ حنبلی حنفی. تو ہدایہ میں حاشیے میں ہے, حاشیے میں نہیں ہے, عین ہدایہ میں, عین الہدایہ میں نہیں, ہدایہ میں. ہدایہ میں مسئلہ کیا ہے؟ امام شافعی کے نزدیک کیا عمل ہے؟ سینے پر. تو ہدایہ میں ہے کہ امام شافعی کے نزدیک ہاتھ کہاں باندھے جائیں گے؟ سینے پر. تو ہم کہیں گے کہ ایک امام, تو پھر آپ اگر امام ابو حنیفہ پیش کر رہے ہیں تو ہم دوسرے امام پیش کرتے, ٹھیک ہے آپ کے امام شافعی, تو آپ وہ نہیں مانتے, یہ کیوں مانتے؟ بولے ہمارے امام ہیں, یہ آپ کے نہیں ہے کیا؟ آپ تو کل بہت بتا رہے تھے چاروں ہمارے ہیں, آپ چار امام کو ماننے والے ہو کہ ایک امام کو؟ تو کہے گا چاروں کو مانتے. تو ہم سے ناراض آپ اسی لیے ہیں نا کہ ہم چار اماموں کو نہیں مانتے ہیں, تو آپ کون سے امام کو مانتے ہیں؟ تو سوچے گا کون سے امام کو مانتے ہیں؟ بولے ہم امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں. تو تین کو نہیں مانتے کیا آپ؟ بولے نہیں ہم سب کو مانتے ہیں. تو بھی مانو نا, ان کو مانتے ان کی بھی مانتے, ایسا کوئی ماننا ہوتا کیا؟ ایسا ماننا ہوتا کہ ایک آدمی کہے میں ابو کو ابو مانتا ہوں لیکن ان کی نہیں مانتا, تو یہ فرما بردار بچہ مانا جائے گا؟ اس کا باپ کو کہے گا دیکھو باپ مانتا لیکن ایک باپ نہیں مانتا, باپ تو مانتا لیکن باپ نہیں مانتا, کیا کام کا ایسی اولاد ہے؟ کوئی کام کی اولاد نہیں. تو امام کو آپ مان رہے خالی, ہاں امام ہے تو اب تو ہم بھی تو مان رہے نا بھائی, ہم سے شکایت کیا ہے آپ؟ ہم سے آپ کو شکایت کیا ہے کہ ہم امام کی نہیں مانتے؟ تو آپ بھی تو نہیں مانتے, تو آپ تو تین تین کی نہیں مانتے, اور زندگی بھر کے لیے فیصلہ کر دیا کبھی نہیں مان سکتے امام شافعی کی, کبھی نہیں مان سکتے امام احمد بن حنبل کی, کبھی نہیں مان سکتے امام مالک کی, اگر مانے تو غلط ہے نا ایسا؟ کیوں بھائی غلط کیوں؟ اس کا غلط, صحیح بات کو ماننا غلط ہوتا؟ بات تو صحیح ہے لیکن مانے تو غلط. سمجھ میں نہیں آ رہی کیا ہے یہ؟ ایسا فلسفہ ہے کہ جیسے عیسائیوں کو تثلیث کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا ہے ٹرینیٹی کا, ویسے یہ چار کا مسئلہ ہے, وہ تین کا ہے وہاں پہ, یہاں یہ چار کا مسئلہ ہے. بولے سب صحیح لیکن ماننے کا ایک ہے, وہ غلط ہے کیا؟ نہیں. ان کی مانو نا, نہیں مان نہیں سکتے, مانے تو صحیح کیا غلط؟ غلط. تو پھر وہ صحیح ہے کہ غلط؟ صحیح, لیکن مانے تو غلط. کون سا قانون ہے یہ؟ کیا لاجک ہے کہ کیا ہے یہ؟ کبھی آدمی, اس لیے کوئی بھی آدمی, کوئی بھی مقلد, اس کو آپ لکھ کے رکھیے, کوئی بھی مقلد اس عنوان پہ کبھی بھی بحث کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ چار اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرنا لازم ہے. آپ بولیں گے ایسا کیسے, یہ تو ان کا اپنا مسئلہ ہے, پانچ گھنٹے ہم کوشش کیے ہیں, پانچ گھنٹے میں سمجھتا ہوں 23 منٹ بھی اس میں ہوں گے, پانچ گھنٹے اس موضوع پہ کوشش کرتے 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 سارے علماء تھک گئے. بھائی ایک بات ہوتی ہے ثابت کرنا, ایک بات ہوتا ہے کسی کو منانا, ارے بیٹا آ تیری شادی ہے آ, آنے کو تیار نہیں, تو امام صاحب تو نہیں بولتے نا قبول, نہیں بول سکتے, اس کو تو لانا پڑے گا نا قبول, بکرا ذبح کرنے کے لیے لانا تو پڑے گا نا, وہ آنے کو تیار نہیں, اور گھسیٹ کے لے جانا مناسب بھی نہیں ہے, اس کو بتا رہے آ بھائی آ ذرا خود آ, چل سوا ملیں گا اس پہ جلدی آ ادھر آ, تو تیار. پانچ گھنٹے اس کو بولتے آپ؟ پانچ گھنٹے میں ایک آدمی یعنی کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے؟ ہندوستان سے حج کے لیے مکہ میں پہنچ سکتا ہے آدمی پانچ گھنٹے میں؟ پانچ گھنٹے میں وہ تھوڑا اتنا ٹاپک پہ آنے کے لیے تیار نہیں, کیوں؟ اس کو معلوم ہے یہ مسئلہ کیسا ہے, مسئلہ ہے اپنا, لیکن اس مسئلے پہ اگر مان لیا اور تیار ہو گیا بات کرنے کے لیے تو سمجھ لو اپنا کام تمام. کیا مسئلہ؟ آپ دیکھیے کوئی کوئی کسی اہل حدیث سے کوئی کہے ثابت کرو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سب پر لازم ہے, ارے تم نے کہا پاگل کہیں کہ لائبل کون سی کاغذ پہ لکھ کے دوں, لکھ کے نہیں دے گا؟ قرآن بھرا پڑا ہے اس سے, حدیثیں بھری پڑی اس سے, یہ ایسا مسئلہ ہمارا بچہ بھی ثابت کر کے بتائے گا. اچھا یہ ہمارا مسئلہ ہے, آپ کا کیا ہے؟ قرآن حدیث نہیں, گمراہ ہو جائیں گے, زیادہ بہت ڈیپ ہے, مشکل ہے بہت, ٹھیک ہے. کیا ہے؟ امام کی کتنے؟ چار نام؟ نہیں 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 ایک کنفرم بولے پکا ایک دم زندگی بھر کے لیے سارے مسائل, ہاں ٹھیک ہے لکھ کے دو. پہلے آپ یہ مانو کہ تقلید مطلق, ارے وہاں کیوں جا رہا تھا, یعنی پہلے یہ مانو کہ آپ تقلید مطلق مانتے, اس کو سمجھ لیجئے آپ ذرا مسئلہ, چونکہ آ گئے میں اس کو تھوڑا سمجھا دیتا ہوں. مقلدین کے نزدیک تقلید کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے تقلید مطلق اور دوسرے ہیں تقلید شخصی. آپ لوگوں کو کچھ لوگوں کو یاد بھی ہو گیا ہوگا سن سن کے پانچ گھنٹے. تقلید مطلق, مطلق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آزاد چھوڑا ہوا. مطلق اطلقہ کا مطلب اسی پر سے کیا لفظ ہے؟ طلاق. طلاق آیا کہاں سے؟ طلقہ چھوڑ دینا, چھوڑ دینے سے طلاق آتا ہے. اطلقہ کا مطلب چھوڑ دینا, کوئی قید نہیں. کوئی قید نہیں. اسی پر سے آپ اصول فقہ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا مطلق اور مقید, مطلق اور مقید. تو مطلق کا مطلب ہوتا ہے جس میں کوئی قید کنڈیشن نہیں, نو کنڈیشن, انکنڈیشنل جس کو آپ کہتے ہیں. تو ایک تقلید ہوئی انکنڈیشنل اور دوسری تقلید کیا ہوئی, تقلید شخصی کنڈیشنل یا کیا بولیں گے اس کو, کسی سے جڑی ہوئی کنفائنڈ جس کو آپ کہیں گے. کہ وہ ایک تو تقلید یہ ہے ان کے نزدیک کوئی آدمی کسی کی بھی تقلید کرے, کبھی امام شافعی کی بات مان لیا, کبھی امام ابو حنیفہ کا فتویٰ, کبھی امام ابو یوسف کا, کبھی شیخ البانی کا, کسی کا بھی مان لیا. یہاں وہ لوگ نہیں آئیں گے لیکن ٹھیک ہے بول رہا ہوں مثال کے طور پر. سب سے زیادہ چیڑتے ہیں شیخ البانی کے اوپر وہ, کیونکہ سب سے زیادہ کینچی چلا ان کے سارے کام ختم کر دیے نا, حدیث ضعیف, یہ حدیث ضعیف, تو اس کی سرحد میں ایسا ہے. تو پبلک کے اندر وہ نالج آ گیا جو علماء میں تھا. بہرحال تو ایک تقلید ہے کہ مطلق ہے, کسی کی بھی تقلید کر سکتے ہیں, اور دوسری کیا ہے تقلید شخصی, شخص کا مطلب پرسن, شخص, اور تقلید شخصی کا مطلب کسی ایک ہی تقلید. اب مقلدین میں اس میں پرابلم کیا ہے دیکھیے آپ, بہت بڑا پرابلم ہی ہے. وہ ٹرینٹی کا جس نے بتایا وہی مسئلہ یہاں پر بھی ہے کہ مان رہے کچھ, سمجھ رہے کچھ, بول رہے کچھ, اور ثابت کچھ کرنا ہے, چار چیزیں ہی. تو اب ان کا کہنا یہ ہے اور ہمیشہ مقلد کرے گا کیا, یہ دیکھیے. آپ اس سے کہیں گے بھائی مجھ کو کیا کرنا پڑے گا تقلید کے سلسلے میں, تو اگر بھولا بھلا سوال ہو اور وہ بھولا بھلا ہو اور بھولا بھلا جواب دے تو کہے گا ایک امام کی ماننا پڑے گی زندگی بھر, زندگی بھر آپ زندگی مرے تک, اور لائف میں ایک مرتبہ نمبر بدلنے کا, یعنی آئیڈیا سے ایئرٹیل یا کچھ بھی ہو سکتے, آپ ایک بار ہو سکتے واپس نہیں. اگر کوئی آدمی ایسا کرنے لگے تو پھر کیا کر سکتے ہیں, اس کو سزا ہوگی, اس کو تعزیر ہوگی. ان کے نزدیک یہ اصول ہے کہ ایک آدمی لائف ٹائم ایک اپرچونٹی ہے شفٹ ہونے کی. یہ بھی کہاں سے دلیل آئی معلوم نہیں بھائی, جب صحیح ہے تو جانے کیوں دے رہے اس کو دوسری جگہ پہ, دوسری پارٹی میں. تو ایک مرتبہ وہ جا سکتا ہے, لیکن ہمیشہ ایسا کرنا شروع کرے گا مصیبت ہو جائے گی. صبح میں شافعی تھا, شام میں حنبلی, پر دوسرے دن جا کے ملے شادی میں تو ولیمے میں کچھ اور, تو بولے ایسا نہیں کر سکتا ہے, اس کو ایک ہی ہونا پڑے گا, حنبلی یا حنفی یا شافعی یا مالکی. تو اب اس سے پوچھا جائے کہ ایک آدمی ایک ہی مسلک کا ہو کے رہنا پڑے گا. ہاں اب منواتا یہ ہے ایک ہی امام کی تقلید کرنی پڑے گی, اسی کو کیا کہتے ہیں تقلید شخصی. لیکن جب واقعی آدمی پوری ٹوکری کھولتا ہے تو اس کو دکھائی دیتا ارے یہ پھل تو امام کا نہیں ہے, یہ فتویٰ امام ابو حنیفہ کا نہیں ہے, امام ابو حنیفہ کا فتویٰ کچھ اور ہے. بولے تقلید شخصی کا مطلب ایک امام نہیں, تقلید شخصی کا مطلب اس مسلک کے لوگوں کا فتویٰ. اس میں کیا آتا ہے مفتا بھی غیر مفتا بھی. بولے یہ کہاں سے آیا, مفتا بھی کا مطلب کیا, جس پر فتویٰ ہے, اور غیر مفتا بھی کا مطلب کیا, جس پر فتویٰ نہیں ہے. یعنی وہ مسئلہ ہے لیکن مسلک کا اس پر فتویٰ نہیں ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے کئی مسائل اور فتوے ہیں جو مفتا بھی نہیں ہے. کس نے چھوڑا, اہل حدیث نے, حنفی نے. امام ابو حنیفہ کا فتویٰ دکھا دو, یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے, یہ مفتا بھی قول نہیں ہے. تو آپ ہم کو اتنا کوفہ کی فضیلت منوائیں, آپ امام ابو حنیفہ کی فضیلت منوائیں, امام ابو حنیفہ کا تابعی ہونا ثابت کرنے کی کوشش پوری جان لگا کے کیے, اور آپ نے بتایا وہ زمانہ قریب تھا اور ان کو زیادہ معلوم تھا, سب منوائے نا آپ کائے کے لیے, ان کا فتویٰ چھوڑنے کے لیے, تو آپ کیسے چھوڑے پھر. یعنی ہم اگر ان کے فتوی کو چھوڑتے ہیں تو ہم گمراہ, اور آپ نے ان کا فتویٰ اگر چھوڑا تو آپ مفتا بھی. یہ قول کیا ہے, مفتا بھی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 70% مسائل, دو تہائی مسائل ان کے شاگردوں نے, امام ابو حنیفہ کے دو شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد نے چھوڑ دیے. کتنے, بچا کتنا 30%, تو مطلب یہ مسلک کون سا ہے پھر؟ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ پوری میٹنگ ہوتی تھی, کئی کئی دنوں تک اس پر بحث ہوتی تھی, پھر جا کے جو مسئلہ فائنل ہوتا تھا وہ حنفی مذہب کہلاتا تھا. پھر جب وہ کہلا چکا تھا تو پھر بغاوت بعد میں شاگردوں نے کیسا کیے, جب پوری تحقیق کرنے کے بعد جب مسئلہ ثابت ہوتا تھا. سمجھ میں آ رہی بات؟ مطلب یا تو وہ جھوٹے ہیں یا تو یہ جھوٹ ہے, پھر جھوٹ کیا ہے, سچ کیا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا یہ سب بولنے کی باتیں ہیں, ورنہ دیکھا جائے تو موطا آپ پڑھیں, موطا کتنی ہے؟ 6. 2. کون کون سی؟ ایک امام مالک کی, اور دوسری کون سی ہے؟ امام محمد کی. امام محمد کس کون سے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے. تو امام محمد کی موطا آپ کھولیے, پہلا مسئلہ نماز کے اوقات کا دیکھیے. پہلی روایت نقل کر کے کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کا کہنا یہ ہے لیکن ہمارا ایسا کہنا ہے. پہلی روایت, اگر کوئی آپ سے دلیل پوچھے کہ ان کے شاگردوں نے اختلاف نہیں کیے تو دو ہی کتابیں آپ کے لیے کافی ہیں, بلکہ ایک ہدایہ ہی کافی ہے. ہدایہ میں آپ شروع کریں, کئی مسائل ایسے آئیں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے لیکن امام محمد کا یہ, امام ابو یوسف کا یہ. اس پہ مستقل ایک درس ہم انشاءاللہ مستقبل میں لیں گے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے امام صاحب سے اختلاف کیا کہ نہیں کیا. پوری لمبی لسٹ ہے, ہر باب میں کہیں نہ کہیں ہے. امام ابو حنیفہ ایسا کہتے ہیں, امام ابو یوسف ایسا کہتے ہیں, امام محمد ایسا کہتے ہیں. تو ایک حنفی یہ مانتا ہے کہ تقلید کی دو قسمیں ہیں, کون کون سی؟ تقلید مطلق اور تقلید شخصی. ہم ان کا دعویٰ کیا ہے, کیا کرنا چاہیے آج؟ تقلید شخصی, یعنی کسی ایک, اور کتنی گندی گندی باتیں بھی کہتے ہیں, یہ فائشہ عورت کی طرح کسی ایک کی ہو کے نہیں رہتی. جیسے اہل حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں, ایک عورت کی عزت کس میں ہے؟ وہ اپنے شوہر کی ہو کے رہے. تو اہل حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں, یہ کیسے ہیں؟ ایک بے حیا عورت جو کسی ایک کی ہو کے نہیں رہتی ہے, ویسے اہل حدیث ہیں. ٹھیک ہے بھائی, آپ کا منہ ہے کان ہمارے, لیکن ٹھہرو ذرا. اب آپ پورے امام ابو حنیفہ کے ہیں کیا؟ آپ تو نہیں ہیں نا. آپ اگر ہوتے تو کچھ بولنے کے میں مزہ بھی آتا. آپ کدھر ہیں؟ آپ کسی مسئلے میں کتاب الطہارہ میں حنفی ہیں, کتاب السلام میں کچھ اور ہیں, اور کتاب الصوم میں کچھ ہیں. تو آپ بھی تو ایک کے نہیں ہیں, تو آپ بھی کیا ویسے ہی ہو گئے؟ ہم تو ایک ہی کے ہیں. ہم نے کب بولے ہم چار امام کے ہیں؟ ہم نے کہا ہم چار اماموں کی وہ بات مانتے ہیں جو کس امام سے کے مطابق ہو. تو ہم ایک ہی کے ہیں, آپ ہیں جو در بدر بھٹک رہے ہیں. اور آپ ایک فیلڈ میں ایک ہوتے تو بات اور تھی. عقیدے میں آپ کسی اور کی ہو کے ہیں, آپ فقہ میں کسی اور کے ہیں, اور آپ تزکیہ نفس میں کسی اور کے ہیں. تو آپ کس کے ہیں آپ بتائیے؟ ہم عقیدے میں بھی کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے جو مل رہا ہے اسی کے ہیں. فقہ میں بھی کیا ہیں؟ کتاب و سنت. اور تزکیہ نفس میں بھی کیا ہیں؟ بن رہے ہم قادری. تو کون رہے تو قادری سلفی؟ بولے یہ کون چشتی سلفی؟ ایسا ہے کچھ؟ ہم تو سارے سلف, جو ایک کسی کا نام لے رہے ہیں ہم لوگ, ہم سارے سلف. وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, جو ہمارے اسلاف ہیں, مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي, وہ ایک رستہ ہے, اس سلف کے راستے پر ہم لوگ ہیں. ایک ہی وہ سلف کا راستہ نبی سے ہٹ کے ہے نا, تو پھر وہ نبی کا ہی راستہ ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا بھی بہت گندی بات ہے, اور آدمی کبھی کبھی کسی کو گالی دے دیتا ہے جو اس کی اپنی ہوتی ہے, وہ سوچتا نہیں کہ میں اس کو کیا کہہ رہا ہوں. تو وہ خود اپنے بارے میں آدمی غور کرے کہ وہ عقیدے میں کچھ, عقیدے میں یا تو ماتوریدی ہے یا تو اشعری ہے, فقہ میں حنفی شافعی مالکی اور حنبلی ہے, ان میں سے کوئی ایک ہے, اور تزکیہ نفس میں سلوک جس کو آپ کہتے ہیں اس میں کیا ہے؟ چشتی, قادری, نقشبندی, سہروردی. تو دو چار چار کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 10. بس تو آپ کو تو 10 میں سے سلیکشن ہے, 4 کی بھی گنجائش نہیں, 4 سے باہر آپ جا رہے ہیں. ہمارے ایک ہی ہے. ہر چیز میں کیا ہے؟ قال اللہ قال رسول اللہ. اور اسی کا حکم کہاں ہے؟ قرآن سنت میں ہی. یہی بتایا گیا, یہی دین ہے. تو اگر بولنا ہو تو ہم بھی بہت کچھ بول سکتے ہیں, لیکن ہم لوگ ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں جو اخلاق سے گری ہوئی ہوں. جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہی اس طرح کی باتیں کرتا ہے تاکہ سامنے والے کو بے عزت کیے, تو تھوڑا سا چپ بیٹھے گا, بھائی اس کے مت لگو, اس کی باتوں میں اس سے مت منہ لگاؤ, ورنہ کیا ہوگا, یہ ہم کو بے عزت کرے گا. تو ایسے لوگوں سے بہت سارے لوگ بات ہی نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ذلیل کرنے پر آتے ہیں. تو ہمارا وہ طریقہ نہیں ہے, لیکن ہم کو بولنے آتا, ہم بول سکتے ہیں. تو 5 گھنٹے تک ہم لوگ کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح سے بولنے والا اپنے موضوع پر تیار ہو جائے. بھائی ہم سے کیا منوانا چاہ رہے ہیں؟ کسی ایک امام کی تقلید ضروری ہے, لکھ کے دو, اس پہ بات کریں گے. نہیں, پہلے آپ تقلید مطلق مانو. ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ کیوں, جب یہ آپ منوانا چاہ رہے تو وہ کیوں آپ اس کو مانتے؟ تقلید مطلق کا مطلب کیا ہے؟ کسی بھی امام کی کبھی بھی تقلید کر سکتے ہیں, یہ تقلید مطلق ہے. صبح میں فلاں مسئلے میں امام شافعی کی مان لی, فلاں مسئلے میں امام ابو حنیفہ کی مان لی, فلاں مسئلے میں کسی اور کی مان لی, یہ تقلید مطلق ہے. وغیرہ آپ تقلید مطلق مان لو. ہمارا پوچھنا ہے کہ آپ مانتے اس کو؟ آپ مانتے ہو؟ نہیں. آپ کا کہنا کیا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں کر سکتے. جو خود نہیں مانتے ہم سے کیوں منوا رہے ہیں؟ ہم تو یہ بھی مانتے نہیں, وہ بھی مانتے نہیں. تو ہم جو مانتے نہیں وہ ہم سے زبردستی کیوں منوا رہے ہیں؟ وہ اس لیے اس ٹاپک کو کہ یہ ٹاپک سے جان چھوٹے گی. تقلید مطلق کی بات کریں گے تو اس پہ کیا ہو جائے گا, اب ایک کی بجائے 4 امام ہو گئے نا, تو اور مسئلہ کیا کر دو, اس کو پھیلا دو. تو جو آدمی اس کو بھاگنا ہوتا ہے وہ میدان چھوٹا پسند کرتا ہے کہ بڑا؟ کوئی آدمی سے آپ کہیں چل ہم تجھ کو پکڑتے ہیں, تو بولے گا نہیں یہاں نہیں, میدان میں چلو, تاکہ اس کو کیا ملے. تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس میں پکڑے اس کو, جو تیرا گھر ہے چل تیرے گھر میں پکڑ کے دکھا دے تجھ کو. بولا میرے گھر میں نہیں, کارپوریشن کے گراؤنڈ میں پکڑو مجھے. تو ہم بولے وہاں کیوں بھائی, تیرے ٹاپک پہ ہم بات کرنا چاہ رہے, جس کو تو مانتا نہیں اس پہ بات کرنے کے لیے کیوں مجبور کر رہے ہیں ہم؟ تیرا موقف ہے, وہ تیرا دعویٰ ہے کسی بھی امام کی تقلید چلتی ہے صبح شام دن رات کبھی بھی, پیر منگل جمعہ سنیچر؟ نہیں, تیرا دعویٰ ہی نہیں, تو اس پہ بات کیوں کرنا چاہ رہا ہم سے؟ ہمارا ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے ہم اس پہ بات نہیں کریں گے. بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی, یہ بات اس کو سمجھ لیجیے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ جو تمہارا موقف نہیں ہے اس پہ تم بات کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں, تمہارا موقف ہے, تم جس کو مانتے ہو ہم اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں, جو تمہارا دعویٰ ہے اس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے نا تقلید کیا ہے, حرام نہیں بلکہ فرض ہے, لازم ہے, ہم اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو کرو نا. نہیں, تو 5 گھنٹے جگر گردے کا آدمی ہے, 5 گھنٹے تک ایک بچے کو بول رہے اسکول کو چل, اسکول کو چل, اسکول کو چل, کبھی ایک عالم بول رہا ہے بیٹا چل تو تیار تو ہو جا. نہیں, آخر تک وہ تیار ہوئے نہیں. تو یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیے کہ کسی بھی مقلد بھائی سے آپ کو اگر بات کرنا ہے, آپ اس سے کہیں گے کہ بھائی کسی ایک امام کی, اور آپ کسی ایک امام کی بھی مت بولیے, دیکھیے پوچھیے آپ کون ہیں, حنفی شافعی حنبلی مالکی؟ میں حنفی. ٹھیک, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید ہر مسلمان پر دین کے سارے معاملات میں لازم ہے. آپ دعویٰ ہے آپ کا ہے کہ نہیں؟ وہ سوچے گا ہے, بولے تو مشکل, نہیں بولے تو مشکل. تو کیا منوا رہے ہیں ہم سے؟ آپ بولے نا دین ہم کو سمجھتا کہ ان کو سمجھتا تھا, ٹھیک ہے لکھ کے دو نا. پھر دین عقیدے میں بھی, فقہ میں بھی, اور تزکیہ نفس میں بھی ایک ہی شخصیت کامل ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. لکھ کے دو. نہیں, کیا تمہارا دعویٰ تو بھی کیا ہے, تم خود ابھی تک کے ابھی سمجھے نہیں کیا کرنا ہے تم کو, ہم کو سمجھا رہے. سلیکشن خود تو کرو میرے بھائی, پھر ہمارے لیے الیکشن کرو, خود سلیکٹ کرو. یہ ایسی بات ہے کہ آپ کبھی بھی किसी भी मुकल्लिद को इस पर तैयार नहीं कर पाएंगे, चाहे पूरे गांव को आप जमा कर लें उसके लिए। सारा गांव बोले बेटा तैयार हो, मान रहे बेटे तू, तेरा मौजू है ये। नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा। अरे तू तो बोलता था ना हमको ऐसा करना चाहिए। हाँ ठीक, लेकिन पहले उस पर बात करो। पहले उस पर क्यों? तू है इंडिया का, तू चीन की बात क्यों कर रहा? तू जो है वो बोल ना, तेरा मौकिफ तू मान। तो ये हमेशा आप क्या क्या करेंगे, आप इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तकलीद दीन के तमाम मामलात में लाजिम है सरी नस्य कुरानी या सही सरी गैर मुआरिद हदीस से साबित करें। आपको ये करना है, आपको हमेशा ये करना है। कभी कोई मुकल्लिद इसके लिए तैयार नहीं होगा तो छुट्टी, फिर बात मत करो इस बारे में। जब इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं तो इसको मनवाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मनवाना साबित करने के बाद है कि पहले, ये एक अजीब मुसीबत है। पहले आप इसको मान लीजिए फिर हम बात करेंगे, और फिर बचा क्या? मानेंगे कब? बात करने के लिए तुम टॉपिक नहीं ले रहे, उसको हम कैसे मान लेंगे? टॉपिक लेंगे तभी तो आगे की बात बढ़ेगी ना। तुम टॉपिक ही तैयार नहीं हो रहे उसके लिए, तो फिर आगे बात बढ़ेगी कैसे? तो ये ऐसी गुत्थी है जो सुलझने वाली नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये जगह ऐसी है कि इस कुर्सी पे बैठे तो शॉक लगने वाला है। ये इलेक्ट्रिक की चेयर है जो सजा के तौर पर होती है ना, इस पे बैठ के पूरे दांत भी पूरे आदमी के मुंह में डाल के इलेक्ट्रिक्यूशन। तो ये मसला ऐसा है, इस पे आपको कभी, हमारा मुकल्लिद भाई अगर अकलमंद है तो कभी तैयार नहीं होगा। हाँ भोला है तो तैयार हो जाएगा, लेकिन उसके पास बाद जब मौली के पास जाएगा बोले क्या करके आया तू? अरे बोले अपना तो टॉपिक है। अरे नहीं करने का था ये टॉपिक नहीं करने का था ऐसा। तो समझ में आई बात? तो ऐसा मसला ये है, इसमें आप हमेशा याद रखें कि आप तैयार करें किस मसले पर। कौन बताएगा क्या टॉपिक है? हमको तैयार किस पे करना है? किसी को तकलीद शख्सी का लफ्ज बोलना ही नहीं है। बोलेंगे तकलीद शख्सी किसको बोलते, लिख के दो। अब ये तो कोई नहीं मुसीबत। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तकलीद दीन के तमाम मामलात में करना जायज है कि लाजिम है? लाजिम है हर मुसलमान पर। भाई क्यों कुछ मुसलमानों को छुट्टी? सबसे बेहतर ये है ना, हर मुसलमान पर लाजिम है। और साबित कैसे करना है? सरी नस्य कुरानी या सही सरी गैर मुआरिद हदीस से। कर सकता है कोई? अब तक नहीं किया, अब क्या करेंगे? तो ये मसला हमारा मुनाजरे का, मुजाकिरे का, जो भी है ये है, हमेशा रहेगा। इस पर तैयार, सीधी सी बात है ना, जब ये टॉपिक पेश किए तो आदमी तैयार क्यों नहीं होगा? हमको तो कोई भी बोल दे कि भाई कुरान सुन्नत की तिबा लाजिम है, साबित करो। बोलिया इधर आ रहे गुड्डू, जा तो इस पर बात कर। गुड्डू बात करेगा, उसके टेंशन ही नहीं हम लोगों को। इतना मोटा मौजू है कि नहीं है? यानी किसी मुसलमान को साबित करने की जरूरत पड़े कि किताब सुन्नत की इतिबा लाजिम है, ये तो हमारा मौजू है ही। लेकिन कोई आदमी अगर ये कहता है किसी एक इमाम की तकलीद लाजिम है, वो खुद उसका कायल नहीं है, वो खुद उसका कायल नहीं है। इसीलिए वो पब्लिक से कुछ मनवाता है, क्योंकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर ही पब्लिक जमा हो सकती है, उनसे नीचे वालों की नहीं। तो मनवाना उनको पड़ेगा, लेकिन करवाना फतवे मनवाना किसके हैं? फिर सबके फतवे आ जाते हैं, फिर देवबंदी भी है, बरेलवी भी है, फिर उनके अपने अपने फतवे हैं कि कौवा हलाल है कि कौवा हराम है कि नहीं। फिर ये किसका मसला है भाई? तो देवबंदी हजरात के नजदीक कौवा हलाल है, उनके नजदीक हराम। अब इनका बोलना है अरे वो कौवा नहीं, वो दूसरा कौवा है, वो कौन सा कौवा है हमको नहीं मालूम, कौवा है कौवा है। वो बोलते हैं, वो भी बोलते हैं, बरेलवी भाई हमारे बोलते हैं, आइए आपको हम कौवे की बिरयानी खिलाते हैं, खाएंगे। तो ये अब देखिए, ये कौन है? ये भी हनफी है। ये कौन है? ये भी हनफी है। तो आप इमाम अबू हनीफा को आप जब मानने वाले हो, तो आपके ये जो फतवा कौवे का कहां से आया? इमाम अबू हनीफा इस बारे में क्या कह रहे हैं? उनका तो इस बारे में कुछ फतवा नहीं है। تو آپ تو بولے تھے کہ قرآن و حدیث میں سب نہیں ہے, امام ابو حنیفہ سے سب ملتا, اب کہاں سے نہیں مل رہا ان سے, اب کیوں نہیں مل رہا ان سے, آئے نا واپس سے ادھر ہی نہیں ہے. تو اب آپ کتاب و سنت کی طرف رجوع کی بجائے اپنے لوکل علماء کی طرف جانا آپ نے شروع کیا, تو اس کا یہی نتیجہ ہونے والا ہے, کوے حلال بھی ہوں گے حرام بھی ہوں گے. تو ایسے کئی مسائل ہیں, ایسے کئی مسائل ہیں. تو انشاءاللہ مستقل کسی دن ہم تقلید کی شرعی حیثیت پہ دن بھر کا, اس کو تو میں سمجھتا ہوں دو دن کا کورس کرنا پڑے گا اس کے اوپر, تام اور قیام کے ساتھ مرکز پہ آنا پڑے گا تب جا کے یہ کورس مکمل ہوگا, لیکن انشاءاللہ. اور ہمارا مقصد دیکھیے کسی کو ستانا ہے نہیں ہے, اب صحیح بات ہے, اب کسی کو برا اس سے لگے تو اس کی اپنی غلطی ہے, اس کی اپنی غلطی ہے, ہم تو کچھ اس میں غلط بات بول رہے نہیں بول رہے. تو یہ مسئلہ ہم نے دیکھا کہ نماز میں ہاتھ دائیں کو بائیں پر سینے پر باندھنا چاہیے, اور یہ کہاں سے شروع ہوا تھا, امام الشافعی کا مسئلہ کس کتاب میں ہے, ہدایہ میں, وہاں سے ہم لوگ یہاں آئے, ٹھیک ہے. تو امام الشافعی کا قول ہدایہ کے متن میں ہے کہ ان کے نزدیک صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے. تو جب اماموں نے کہا ہے تو امام ابو حنیفہ, آپ سمجھ یاد آ رہا ہوگا آپ کو, جب امام ابو حنیفہ کی آپ بات مان رہے ہیں کہ ناف کے نیچے, تو ٹھیک ہے امام شافعی کی کیوں نہیں مان رہے آپ, ان کا بھی تو قول ہے کہ سینے پہ باندھنا چاہیے. تو آپ ایک امام کی مانتے اور ایک امام کی نہیں مانتے, آپ کو کیسے معلوم پڑا وہی امام کی, اسی امام کی بات صحیح ہے, امام ابو حنیفہ کی بات صحیح ہے, آپ کو کیسے معلوم پڑا؟ تو اس بات سے یہ ثابت ہوا کہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, آپ محض کسی نہ کسی کی بات مان رہے ہیں. تو اس مسئلے میں جو کچھ کہنا تھا وہ اتنا ہے, مزید تفصیل انشاءاللہ ہم جب نماز میں ہاتھ باندھنے کا مسئلہ پہ ساری دلیل دیکھیں گے اور تفصیل سے انشاءاللہ اس پہ دیکھیں گے. آگے بڑھتے ہیں. اب ہاتھ باندھ لینے کے بعد ثنا, تعوذ اور اسی طرح سے بسملہ اور پھر قرأت کے مسائل شروع ہوتے ہیں, آئیے ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں. دعا استفتاح اور تعوذ. استفتاح کے معنی کیا ہے, شروع کرنا, کھلوانا یا یعنی ابتدا کرنا, استفتاح. تو نماز کی شروعات میں ایک دعا ہوتی ہے سب سے پہلے آدمی وہ پڑھتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اس کو ثنا کہتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یثنی کا لفظ بھی حدیث میں آیا ہے, اور اس کو اگر ہم دعائے استفتاح کہتے ہیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں, اس لیے کہ عام محدثین یہی لفظ استعمال کرتے آئے ہیں. اور تعوذ کے معنی کیا ہے, اللہ کی پناہ چاہنا یا پناہ چاہنا. تو آدمی قرأت سے پہلے تعوذ کرتا ہے, تو یہ دونوں چیزیں استفتاح اور دعائے استفتاح اور تعوذ, اس کو ہم دیکھتے ہیں, اس کے بعد آگے مسائل دیکھتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, جب تو قرآن پڑھے, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, اللہ کی پناہ مانگ لے, مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, شیطان مردود سے, یا رجیم, رجیم کیوں کہتے ہیں اس کو, رجم کیا گیا اس کو, مرجوم کے معنی میں ہے. آسمان میں جب شیاطین جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں فرشتے, ان کو آگ کے شولے مار کے بھگاتے ہیں, تو مرجوم ہے وہ, رجم کیا جاتا ہے اس کو. رجم کرنا آپ جانتے ہیں, زنا کی سزا کیا ہے, پتھر مار کے اس کو ہلاک کرنا, تو رجیم ہے, یہ اللہ کی طرف سے دھتکارا ہوا ہے. تو یہاں آیت میں اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, اے نبی یا اے قرآن پڑھنے والے, اے مسلمان, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, جب تم قرآن پڑھو, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, تو تم شیطان الرجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. یہ اس اعتبار سے ہے کہ یہ نہیں کہ قرآن پڑھ لو تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان پڑھو, یہ نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, جب پڑھنے کا ارادہ کرو تو کیا پڑھو, پہلے تعوذ کر لو, یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا اس طرح کے الفاظ سے جو بھی حدیث میں آئے ہیں, اللہ کی پناہ شیطان کے مقابلے میں مانگ لو. تو یہ اللہ کی طرف سے امر ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مفسرین نے, بلکہ ابن جریر الطبری نے اس پر علماء کا اجماع نقل کیا ہے کہ یہ واجب نہیں ہے, لیکن زیادہ راجح قول اس میں یہ ہے کہ یہ واجب ہے, اس لیے کہ سلف میں سے اس کے وجوب کے قائل مجاہد اور دوسرے بعض اہل علم گزرے ہیں. بعض ائمہ نے قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کو کیا کہا ہے؟ واجب کہا ہے. لہذا راجح قول یہی ہے کہ یہ ضروری ہے, اس کو پڑھنا چاہیے. لیکن اس سے پہلے کیا ہے؟ اس سے پہلے استفتاح کی دعا ہے, یعنی جب آدمی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لے گا تو سب سے پہلے وہ کیا پڑھے گا؟ دعا استفتاح, اس کے بعد اعوذ پڑھے گا, اس کے بعد بسم اللہ پڑھے گا. آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا. ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل فکبر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں نماز کے لیے قیام کرتے فکبر تو آپ تکبیر کہتے اور آپ کہتے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, اتنا کہنے کے بعد آپ کہتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه, اور تقدیم و تاخیر بھی اس میں روایتوں میں آیا ہے کہ من حمزه ونفثه ونفخه, اور ابو داؤد ترمذی اور احمد اور دارمی نے اس کو روایت کیا اور الفاظ دارمی کے ہیں, اور یہ روایت سند کے اعتبار سے حسن درجے کی ہے. ارواء الغلیل میں شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے. تو اس حدیث میں معلوم ہوا کہ رات میں جب نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ تکبیر کہتے اور تکبیر کے بعد آپ پہلے کیا پڑھتے؟ دعائے استفتاح, اور اس کے بعد تعوذ. کیا ہے وہ؟ التعوذ. تو دعائے استفتاح یا ثنا, ثنا پہلے ہے اور تعوذ بعد میں, یہ نہیں کہ پہلے تعوذ اور پھر اس کے بعد ثنا ہے, نہیں, بلکہ پہلے ثنا ہے یا دعائے استفتاح ہے اور اس کے بعد تعوذ ہے. تو اس حدیث سے بات ہم کو معلوم ہوئی. پھر اس میں یہ بھی معلوم ہوا کہ تعوذ کس طرح سے ہے, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ, یا من حمزہ ونفثہ ونفخہ, اس طرح سے تعوذ کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے. اور ایک دعا حدیث میں دعا استفتاح کی آئی ہے, تو وہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. تو آج کے درس میں آپ نے دیکھا کہ مناظرے کا موضوع کیا ہونا چاہیے, یاد رہے گا؟ کون بولے گا ذرا ایک مرتبہ زور سے کھڑے ہو کے, کون بولے گا؟ سب کو سننے آنا چاہیے, کھڑے ہو کے گھبراہٹ ہوتی نا. ہاں کون تو مناظرہ کیسے کریں گے آپ جب مناظرے کا عنوان ہی نہیں دے رہے, پھر پانچ گھنٹے آپ کے لیے بیٹھنا پڑے گا. سری نس قرآنی ثابت کریں گے. امام ابو حنیفہ, شروع امام ابو حنیفہ کے نام سے کریں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید دین کے تمام امور میں ہر مسلمان پر لازم ہے. صریح نص قرآنی یا صحیح صریح غیر معارض حدیث سے ثابت کریں. اب وہ کہیں گے بھائی ہم تو فقہ میں کرتے ہیں تقلید, عقیدے میں نہیں. ہم کہیں گے عقیدے میں آپ مقلد ہیں کیا نہیں؟ اگر کہتے ہیں نہیں تو جھوٹ, آپ ماتوریدی کہاں سے ہوئے پھر؟ اور کہتے ہیں کہ ہاں تو پھر امام ابو حنیفہ کی کیوں نہیں؟ اب یہاں سے کیا ہو گیا, مصیبت شروع ہو گئی. تو اسی لیے اس عنوان پر کوئی تیار ہوگا نہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ مزید اگلے درس میں ہم دیکھیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.